From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. And
Salt Lake City ke Temple Square se Conference Center se Ecclesia Yesumsi, برائے مقدسین ایام آخر کی یہ 180ویں شش ماہی جنرل کانفرنس ہے. مقررین کا انتخاب جنرل اتھارٹیز اور جنرل افسران سے کیا گیا ہے. کلیسیا کے اراکین پوری دنیا سے کلیسیا رہنماؤں سے ہدایات اور رہنمائی پانے کے لیے آئے ہیں. عوامی خدمات کے لیے ان نشریات کو بونیول ڈسٹریبیوشن نے پیش کیا ہے. اسے دوبارہ بنانا, ریکارڈنگ, نقل یا اس پروگرام کا کوئی اور استعمال تحریری اجازت کے بغیر ممنوع ہے. صدر ہنری بی آئرنگ کلیسیا کی صدارتی مجلس میں مشیر دوم اس سیشن کی نظامت کریں گے. بہنوں اور بھائیوں, ہم آپ کو کلیسیا یسمسی برائے مقدسی نے آخری ایام کی 180ویں ششماہی جنرل کانفرنس کے پہلے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور خصوصی طور پر ان اراکین اور دوستوں کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں جو یہاں اس کانفرنس سینٹر میں اور پوری دنیا میں کہیں بھی شریک ہیں. صدر تھامس ایس مانسن جو اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس سیشن کی میزبانی کروں. ہم اس کانفرنس میں جنرل اتھارٹیز اور جنرل معاون صدارتی مجالس کی شراکت کو سراہتے ہیں. ہم بہت سارے ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشنوں اور سیٹلائٹ اور کیبل کے مشکور ہیں جنہوں نے عوامی خدمت کے طور پر دنیا کے بہت سارے علاقوں میں اس کانفرنس کو سامعین کی ایک بڑی تعداد تک پہنچانے کے لیے اپنی سہولیات پیش کی. اس سیشن کے لیے موسیقی خیمہ اجتماع کی کوائر میک ویلبرگ اور ریان مرفی کی زیر ہدایت پیش کرے گی, اور اس کے ساتھ کرسچنسن اور اینڈریو انسورتھ آرگن پر موجود ہوں گے. کوائر اس سیشن کا افتتاح گیت گائیڈ اس او داو گریٹ جہوا گاتے ہوئے کیا, اور اب ہمارے لیے لیٹ زائن ان ہر بیوٹی رائز گائے گی, اور اس کے بعد 70 کی ایلڈر اوکٹاویانو ٹینوریو ابتدائی دعا میں رہنمائی کریں گے.
Our Father in heaven,
हमारे आसमानी बाप, हम बहुत शुक्र गुजार हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए. हम शुक्र गुजार हैं उन बरकात के लिए जो हम तुझसे पाते हैं. हम बहुत शुक्र गुजार हैं तेरी कलीसिया और नबियों के लिए जो आज हमारे पास हैं. आज जब हम इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हैं तो हम मांगते हैं तुझसे कि तू हमारे दिलों और जहनों से बात कर रूह के जरिए उन तमाम मैसेजेस में जो हमारे लिए तैयार किए गए हैं. हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारी मदद करके हम उन सब चीज़ों को जिनको आज सुने काम में लाएं. बाप प्लीज़ सदर थॉमस एस मॉन्सन को सेहत और तंदुरुस्ती बख्श ताकि हम तेरे मुकद्दस अल्फाज उसके ज़रिए से सुन सकें और उन पर अमल कर सकें. हम ये सब चीज़ें मांगते हैं मसीह के मुकद्दस नाम में जो हमारा नजात दहिंदा मसीह यीशु के नाम में. आमीन.
We shall now be pleased.
अब हम अपने अजीज नबी सदर थॉमस एस मॉन्सन से पैगाम सुनने की सआदत पाएंगे. उनके रिमार्क्स के बाद क्वायर गाएगी, We thank thee, O God, for a prophet. और गीत के अख्ताम पर 12 रसूलों की जमात के एल्डर जेफरी और हॉलैंड हमसे खिताब करेंगे. उनके बाद प्राइमरी की जनरल सदर सिस्टर, उनके रिमार्क्स के बाद सदारती मल से आला के एल्डर क्लाडियो आर एम हमसे खिताब करेंगे. सदर मॉन्सन.
My beloved brothers and sisters,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस कॉन्फ्रेंस में आपको खुश आमदेद कहते हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से पूरी दुनिया में पहुंचाई जा रही है. हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इसको मुमकिन बनाते हैं. अप्रैल से जब हम पिछली दफ़ा मिले, कलीसिया बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ी है. हमने 4 नई हैकलों की तकदीस की है. अपने मुशीरों और जनरल अथॉरिटीज के साथ मैं हीला वैली एरिज़ोना गया, वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया, सीबू सिटी फिलिपाइन में और कीव यूक्रेन में गया. इन सब जगहों में टेंपल बहुत खूबसूरत हैं. हर टेंपल मेम्ब्रान की ज़िंदगी को बरकत दे रहा है और उनके लिए जो मेम्ब्रान नहीं है अच्छाई का असर रखता है. तकदीस की हर शाम से पहले हमने सकाफ़ती तकरीबात देखी जिनमें बहुत से नौजवान और कुछ उन लोगों ने भी हिस्सा लिया जो नौजवान नहीं थे. आमतौर पर यह तकरीबात बड़े स्टेडियम में हुई मगर कीव में एक खूबसूरत महल में मुनक्किद हुई. गीत और बाकी तमाम परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत थी. मैं उन सबको सराहता हूँ जिन्होंने इन तकरीबात में शिरकत की. हर तकदीस एक रूहानी दावत के मुतरादिफ थी. हमने हर तकदीस में खुदा की रूह को महसूस किया. अगले माह हम लाइए हवाई टेंपल की दोबारा से तकदीस करेंगे जो हमारी कदीम हैकलों में से एक है जिसे पिछले कुछ माह में मुरम्मत किया गया है. हम इस मौके का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं. हम लगातार हैकल तामीर करते रहे हैं. आज सुबह मैं 5 मजीद हैकलों का ऐलान करता हूँ जिनके लिए जगह खरीद ली गई हैं मर्दर्जा ज़ैल जगहों पर: लिस्बन पुर्तगाल, इंडियापोलिस USA, अंदरेता फिलिपाइन, हार्टफोर्ड कनेडिकट USA और तिखाना मेक्सिको में. हैकलों में की जाने वाली रसूमात हमारी और उन लोगों की जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं निजात के लिए ज़रूरी हैं. हम ईमान से हैकल में जाते रहें اور اب ممبران جو اب ممبران کے نزدیک سے نزدیک تعمیر کی جا رہی ہیں۔ اب اپنے خطاب کرنے والوں کو سننے سے پہلے میں ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل کے نزدیک ہے اور جسے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہے، یعنی مشنری کام۔ پہلے ہارونی کہانت کے نوجوان اور وہ جو ایلڈر بننے کو ہیں ان سے میں دہراتا ہوں جو نبیوں نے بہت عرصے پہلے سے ہمیں کہا ہے کہ ہر راست اور قابل نوجوان کو مشن سروس کے لیے جانا چاہیے۔ مشنری سروس ایک کہانتی ذمہ داری ہے جو خدا ہم سے پوری کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نوجوانوں، اس کی تیاری کرو، اپنے آپ کو راست، خالص اور پاک رکھو تاکہ مسیح کی نمائندگی کر سکو۔ اپنی صحت کا خیال رکھو اور قوت کا، کلام کو پڑھو، اور جہاں جہاں ممکن ہے سیمینری اور انسٹیٹیوٹ کو جاؤ، اور اپنے آپ کو مشنری ہینڈ بک پریچ مائی گاسپل سے پڑھیں۔ بہنوں، یہ کہانتی ذمہ داری آپ کی نہیں جیسے ہمارے بھائیوں کی ہے کہ وہ مشن پر جائیں، مگر آپ کی خدمت بہت اہم ہے اور ہم اس کا خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بوڑھے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بہت سے بزرگ مشنریوں کی ضرورت ہے، بہت بہت سے، اور وہ جو اب خدمت کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے ایمان کا اور مسیح سے پیار کا۔ آپ خوشی سے سرو کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح کرتے ہیں اور بہت اچھی چیزیں ممکن بناتے ہیں، اور وہ جو ابھی اس وقت نہیں پہنچے کہ وہ مشن پر جائیں، میں کہتا ہوں کہ تیاری کرو تاکہ آپ اور آپ کی بیوی مشن پر جا سکیں۔ جیسے جیسے آپ کو موقع ملے اور آپ کی صحت اجازت دے، اپنے گھر کو چھوڑ کر مشنری خدمت کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل بنائیں۔ زندگی میں بہت سے کم ایسے مواقع ملتے ہیں جب ہم روح کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ہم اس وقت جب ہم مشن پر ہوں۔ اب بھائیوں اور بہنوں، میری دعا ہے کہ آپ روح کی آواز کو سنیں جیسے ہم خدا کے خادموں سے اگلے دو دنوں میں کلام سنیں گے۔ یہ ہم سب کی برکت ہو، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔
President Monson, the entire worldwide membership of this church joins in that great anthem by this wonderful choir, and we say, we thank thee, O God, for a prophet. Thank you for your life, for your example, and for that welcoming message to another general conference of the church. We love you, we admire you, and we sustain you. Indeed, in this afternoon's session, we'll have a more formal opportunity to raise our hands in a sustaining vote, not only for President Monson, but also for all the other general officers of the church as well. Because my name will be included on that list, may I be so bold as to speak for all in thanking you in advance for those uplifted hands. Not one of us could serve without your prayers and without your support. Your loyalty and your love mean more to us than we can ever possibly say. In that spirit, my message today is to say that we sustain you, that we return to you those same heartfelt prayers and that same expression of love. We all know there are special keys, covenants, and responsibilities given to the presiding officers of the church. But we also know that the church draws incomparable strength, a truly unique vitality, from the faith and devotion of every member of this church, whoever you may be. In whatever country you live, however young or inadequate you feel, or however aged or limited you see yourself as being, I testify you are individually loved of God. You are central to the meaning of His work, and you are cherished and prayed for by the presiding officers of His church. The personal value, the sacred splendor of every one of you is the very reason there is a plan of salvation and exaltation. Contrary to the parlance of the day, this is about you. No, don't turn and look at your neighbor. I'm talking to you. I've struggled to find an adequate way to tell you how loved of God you are and how grateful we on this stand are for you. I am trying to be voice for the very angels of heaven in thanking you for every good thing you have ever done, for every kind word you've ever said, for every sacrifice you've ever made in extending to someone, to anyone, the beauty and blessings of the gospel of Jesus Christ. I'm grateful for young women leaders who go to girls' camp and without shampoo or showers or mascara turn smoky campfire testimony meetings into some of the most riveting spiritual experiences those girls or those leaders will experience in their lifetime. I'm grateful for all the women of the church who in my life have been as strong as Mount Sinai and as compassionate as the Mount of Beatitudes. We smile sometimes about our sisters' stories, you know, green jello, quilts, and funeral potatoes.
میرا خاندان جو ہے وہ ان چیزوں کو خوشی سے وصول کرتا رہا ہے اور بعض حالتوں میں کوئلٹ اور کو ایک ہی دن میں حاصل کیا ہے. یہ ایک میں چھوٹی سی رضائی تھی, حقیقت میں بہت چھوٹی, جو میرے مرنے والے بھائی کا آسمانی گھر میں واپسی کے لیے اس قدر گرم اور آرام دہ سفر ریلیف سوسائٹی سسٹرز کی نسبت آسان ہوا. اس رسم کے بعد ہمارے خاندان کو ہماری درخواست کے بغیر رضا کارانہ طور پر خوراک دی گئی. کلیسیا کی خواتین ہمیشہ, جن کے ہاتھ بڑھاپے کے باعث جھک جاتے ہیں اور گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں, اپنے کیے ہوئے کاموں سے بہت کچھ کرتی ہیں لیکن اتنی تعریف نہیں پاتی, مسیح کے اس اعلان کو فطرتی سمجھتی ہیں کہ جب تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا, میرے ساتھ ہی کیا. اور کہانتی بھائیوں, یہ بھی حقیقت ہے, مثال کے طور پہ جب میں ان ینگ مین رہنماؤں کے بارے میں سوچتا ہوں جو موسم اور برائے آزموں پر انحصار کرتے ہیں، خواہ وہ انتہائی 50 میل پر چڑھتے ہوں یا زندگی کی لمبی ترین سرد راتوں کے دوران برفانی غاروں میں کھدائی کر کے سونے کی کوشش کرتے ہوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کورم کے ان اراکین کا جو ہسپتال میں جا کے ایک بیمار کے لیے ریکلائنر چیئر پر سوتے رہے تاکہ اس کی، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا جو ٹیبلز اور سارا کچھ جو ہے اس کو درست کر کے رکھتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان سے محظوظ ہو سکیں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان بزرگ لوگوں کا جو 5 بجے سکوٹ کیس اٹھا کے ہیکل کی طرف چلتے ہیں، میں ان خاموش اور بے لوس والدین کا شکر گزار ہوں جو شاید پوری زندگی کے لیے ایک مسائل سے نبردازما بچے کی حفاظت کرتے ہیں، بعض اوقات ایک بچہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک سے زیادہ، میں ان بچوں کے لیے شکر گزار ہوں جو اکٹھے مل کر اپنے بیمار اور عمر رسیدہ والدین کی حفاظت کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ان کی حفاظت کی تھی، اور ایک انتہائی بوڑھی بہن کا جس نے حال ہی میں تقریباً اعتراضانہ طور پر کہا، میں کلیسیا میں کبھی کسی چیز کی رہنما نہیں رہی، میں ہمیشہ ایک مددگار رہی ہوں، میں کہتا ہوں پیاری بہن خدا آپ کو برکت دو اور اس ہر مدد کے لیے شکریہ جو آپ نے کی، ہم میں سے چند ایک جو رہنما ہے امید کریں گے کہ کسی روز آسمان میں وہ اس مقام پر کھڑے ہوں جو آپ کو پہلے ہی مل چکا ہے، میں اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسے اچھے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں ناکام ہوا ہوں، صدر جیمز ای فاؤس نے اسی جگہ 13 سال پہلے کہا تھا، ایک چھوٹے لڑکے کے طور پر میں اپنی دادی کو یاد کرتا ہوں جو لکڑیوں کے چولہے پر ہمارے لیے مزیدار کھانا بناتی تھی، جب چولہے کے پاس لکڑیوں کا ڈبہ خالی ہو جاتا تو دادی خاموشی سے باہر سے دیودار کی لکڑیوں کے ڈھیر میں سے اس کو بھرتی اور اس بھاری ڈبے کو گھر میں واپس لے آتی، میں نے اپنی بے حسی کو محسوس کیا، میں وہاں بیٹھا رہتا اور اپنی پیاری دادی کو اس ڈبے کو بھرتے دیکھتا، پھر ان کی آواز جذبات سے بھر گئی، مجھے اپنے اوپر شرم آتی ہے، میں نے پوری زندگی اپنی اس غلطی پر افسوس کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ کسی دن میں ان سے معافی مانگوں گا، اگر صدر فاؤس جیسا شخص جس کو میں تقریباً ایک کامل شخص محسوس کرتا ہوں اپنی غلطی تسلیم کر سکتا ہے تو میں بھی ایسا ہی اعتراف کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، جب میں اپنے مشن پر گیا تو یہ کوئی قبل از تاریخ کی بات ہے، تو اس وقت مشن کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مساوی پیسے نہیں موجود تھے، کچھ مشن بہت مہنگے تھے جیسے کہ میرا مشن بھی ان میں سے ایک تھا، جس طرح ہم دوسرے مشنریوں کو کہتے ہیں میں نے بھی بہترین طریقے سے اپنے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے رقم بچائی اور اپنی ذاتی چیزوں کو فروخت کیا، میرا خیال تھا کہ میرے پاس کافی رقم تھی مگر مجھے یقین نہ تھا کہ میرے مشن کے آخری مہینے میں کیا ہوگا، اپنے ذہن میں اس سوال کے باوجود میں نے عظیم تجربے کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑا جس کی کوئی بھی خواہش کرتا ہے، مجھے اپنے مشن سے ایسی محبت تھی جیسا کہ مجھے یقین تھا کہ کسی ینگ مین کو مجھ سے پہلے یا اب تک نہ ہوئی ہوگی، جب میں مشن میں گھر واپس آیا تو میرے والدین کو مشن کی خدمت کی بلاہٹ ملی، اب میں کیا کروں، اب کس طرح میں اپنے کالج کی تعلیم کے لیے پیسے ادا کروں گا، میں ممکنہ طور پر اپنی خوراک اور رہائش کے لیے ادا کر سکتا تھا، میں اپنے دل کے خواب کہ پیٹریشیا ٹیری سے شادی کروں گا کیسے دیکھ سکتا تھا، مجھے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے برا محسوس نہیں ہوتا کہ میں بہت ہی پست اور خوف زدہ ہو گیا تھا، ہچکچاتے ہوئے میں مقامی بینک میں ایک مینیجر کے پاس گیا جو ہمارا دوست تھا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے، اس نے حیرانی سے کہا جیف تمہاری ساری رقم ابھی تک تمہارے اکاؤنٹ میں موجود ہے، کیا تمہارے والدین نے تمہیں نہیں بتایا؟ تمہارے والدین چاہتے تھے کہ تم جب گھر واپس آؤ تو کچھ کر سکو، پس انہوں نے تمہارے مشن کے دوران ایک بھی پیسہ نہیں نکلوایا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس بارے میں جانتے ہو۔ میں نہیں جانتا تھا۔ جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا باپ جو تھا وہ کہ ایک بک کیپر تھا جو ہمارے گاؤں میں جسے معمولی حساب کتاب رکھنے والا کہتے تھے، اس نے 2 سال کے دوران جب میں مشن پر تھا کبھی بھی نیا سوٹ یا نئی شرٹ یا جوتوں کا جوڑا نہیں پہنا تاکہ اس کا بیٹا مشن پر یہ سب کچھ لے سکے۔ اس وقت تو نہیں میں جانتا تھا، لیکن بعد میں نے جانا۔ میری والدہ جس نے زندگی میں کبھی گھر سے باہر کام نہیں کیا تھا، اس نے مقامی سٹور پر ملازمت کی تاکہ میرے مشن کے اخراجات پورے کیے جا سکیں، اور اس کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی مجھے نہ بتایا گیا۔ کتنے باپ ہیں، کتنے مائیں ہیں جنہوں نے ایسا ہی کیا ہے؟ کتنی ماؤں نے ان مشکل حالات میں یہ سب کیا اور ابھی تک کر رہی ہیں؟ میرے باپ کو وفات پائے 34 برس ہو گئے۔ صدر فوس کی طرح مجھے بھی دوسری طرف جا کر ان کا مکمل شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ میری پیاری ماں جو اگلے ہفتے 95 سال کی ہو جائیں گی، وہ خوشی سے اس نشریات کو دیکھ رہی ہوں گی، تو ان کا شکریہ ادا کرنے میں دیر نہیں ہوئی۔ آپ کے لیے، امی جان اور ابا جان اور سب ماؤں اور والدوں اور خاندانوں کو اور اچھے لوگوں کو، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قربانی جو اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی، آپ کی خواہش ہے کہ آپ زندگی میں ان کو وہ سب کچھ دے سکیں جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ اچھے لوگوں کی بے شمار تعداد کو بھی جو ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ہر روز اپنی زندگی میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مسیح کی خالص محبت کو کبھی بھی زوال نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی دل کتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی ادنا یا غیر اہم شخصیت نہیں ہے، کیونکہ آپ جزوی طور پر یسوع مسیح کی انجیل کو اس کے فضل اور رحم کی زندہ یاد دہانی بناتے ہیں۔ اس نے چھوٹے گاؤں اور بڑے شہروں میں بھلائی کا ایک ذاتی مکر طاقتور ظہور دکھایا اور دوسروں کے لیے امن اور نجات بھری زندگی بسر کرنے کی کوشش کی۔ ہم میں وہ سارے جن کی آپ تائید کرتے ہیں، جس طرح یسوع مسیح نے نیفائیوں کو کہا، میں بھی آپ سے کہتا ہوں آپ کے ایمان کی وجہ سے کہ میری خوشی مکمل ہے۔ اور یہ لفظ کہنے کے بعد وہ رویا۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کی مثال دیکھ کر کہ میں ایک نیا عہد کرتا ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں گا، زیادہ مہربان اور وفادار ہوں گا، جس طرح کہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور جس طرح آپ میں سے بہت سارے ہیں۔ میں اس کی دعا کرتا ہوں اس کے نام میں جو ہماری سب سے بڑی مثال ہے، یسوع مسیح۔ آمین۔
حال ہی میں نے چھوٹی کھیڈ الزبتھ کی سالگرہ میں شرکت کی۔ اس نے اس دنیا میں آنے کے اور اس کی ماں کے ہاتھوں میں دیے جانے کے بعد کھیڈ اپنی ماں کے پاس پہنچی اور اپنی ماں کی انگلی کو پکڑ لیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے چھوٹی کھیڈ کہہ رہی ہو، اگر میں اس کو پکڑے رکھوں گی تو کیا تم میرے پاس آسمانی باپ کے پاس واپس جانے والے راستے پر ٹھہرنے میں میری مدد کرو گی؟ جو سمتھ 7 سال کی عمر میں ایک میادی بہار میں مبتلا ہوا اور اس کی ٹانگ میں انفیکشن پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹر ناتھن سمتھ ایک ایسے طریقے کا بانی تھا جس نے اس بیمار ٹانگ کو بچایا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر سمتھ کو جوزف کی ٹھاک کو منسوخی بے ہوشی کے بغیر کاٹنے کی ضرورت تھی، اور حقیقت میں تو وہ بیمار ہڈی کے حصے کو نکالنا چاہتا تھا۔ جوزف نے درد برداشت کرنے کے لیے برانڈی لینے اور ٹھانک کو باندھنے سے انکار کر دیا، مگر اس نے کہا، میرا باپ بستر پر میرے پاس بیٹھے گا اور مجھے اپنے بازوؤں میں پکڑے گا، اور پھر جو کچھ ضروری کرنا ہوگا میں کروں گا۔ میں ساری دنیا کے بچوں کے لیے کہوں گی، میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے سمانی باپ کے پاس واپس جانے کے لیے ہم اکٹھے اس راہ پر ٹھہریں گے۔ والدین، دادا دادی، ہمسائے، دوست، پرائمری کے رہنمائیں، ہم میں سے ہر ایک بچے کو تھامنے کے لیے بڑھ سکتا ہے۔ ہم رک سکتے ہیں، گھٹنوں کے بل ہو سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر نجات دہندہ کی پیروائی کے لیے ان کی فطری خواہش کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پکڑ لو، ان کے ساتھ چلو، یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ایمان کی راہ پر ان کو تھامے رکھیں۔ کسی بچے کو بھی راہ پر کھیلے چلنے کی ضرورت نہیں، بس جہاں تک ہو ہم اپنے بچوں کے ساتھ نجات کے منصوبے کے بارے میں آزادانہ طور پر بات کریں۔ منصوبے کا فہم سچائیوں کو تھامنے میں ان کی مدد کرے گا کہ وہ خدا کے بچے ہیں اور وہ ان کے لیے منصوبہ رکھتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ قبل از فانی زندگی میں رہتے تھے، وہ اس زمین پر آنے کے لیے خوشی سے چلائیں، اور نجات دہندہ کی مدد سے ہم سب اپنے سمانی باپ کی حضوری میں واپس لوٹ سکتے ہیں۔ اگر وہ منصوبے کو سمجھتے ہیں اور اس بات کو کہ وہ کون ہیں، تو وہ ڈریں گے نہیں، کیونکہ وہ ہماری اولاد کے ساتھ ساتھ ہماری جانوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ سو وہ آئندہ نسلوں کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی نجات کا منصوبہ آشکارا کرے۔ جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، نر اور ناری ان کی برکت دی، پھلو اور بڑھو اور زمین کا ممور کرو، جب وہ ہمارے اعمال میں حفاظت کا احساس پائیں گے تو وہ ہماری مثالوں کی پیروی کریں گے۔ جب والدین کہتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہمیں پرفیکٹ نہیں ہونا اور ہمیں سنسیئر ہونا ہے۔ اور جب والدین کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور بچے ان کو پیروی کرتے ہیں۔ چار بچوں کے ساتھ ایک خاندان لکھتا ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تھوڑے سے شروع ہو گئے کیونکہ ہمارے بچوں کی توجہ کا دورانیہ مختلف تھا۔ ہماری سب سے بڑی بیٹی ابھی تک مطالعہ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ ہمارے الفاظ کو دہرا سکتی تھی۔ بس ہم نے مورمن کی کتاب کا مطالعہ کیا، اور ہر رات صرف تین آیات سے ہم نے ترقی اور چار آیت تک پہنچ گئے، اور پھر پانچ آیت تک، جبکہ لڑکوں نے بھی خود سے آیات کا دہرانے کا آغاز کر دیا۔ ابھی بھی یہ تکلیف دہ لگتا تھا، مگر ہم نے جاری رکھا۔ ہم نے رفتار کی بجائے استحکام پر توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کی۔ مورمن کی کتاب کو ختم کرنے میں ہم کو 3.5 سال لگے۔ اس کو ختم کرنے کا احساس بہت عظیم تھا۔ ماں جاری رکھتے ہوئے، روزانہ کا خاندانی مطالعہ صحائف اب ہماری خاندانی عادت ہے۔ ہمارے بچے صحافی زبان سے آسودہ ہیں، اور میرے شوہر اور میں نے سچائیوں کی گواہی دینے کا موقع پایا ہے۔ سب سے اہم، ہم روح کو اپنے گھر میں محسوس کرتے ہیں۔ اگر میں بس پر جانے کی تیاری سے پہلے چیزوں کی فہرست میں ان کا ذکر نہ کروں تو سارے بچے پوچھتے ہیں۔
One verse at a time, and it's never too late to begin. You can start now.
آپ ابھی سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو دنیا ان کو تعلیم دے گی، اور بچے وہ سب کچھ سیکھنے کے قابل ہیں جو دنیا ان کی چھوٹی عمر میں سکھائے گی۔ ہم جو کچھ ان کی 5 سال کی عمر میں سکھانا چاہتے ہیں، آج سے ضرورت ہے کہ اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں، ان کو ہر حالات میں سکھائیں، ہر ایک مشکل لمحہ میں، ہر ایک نتیجے میں، ہر ایک امتحان میں جس کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ وہ موقع دیتا ہے کہ ان کو سکھائیں کہ انجیل کی سچائی کو کس طرح سے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ شینن ایک نوجوان ماں اس بات کی توقع نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اس وقت دعا کی قوت سے کے بارے میں سکھائے گی جب وہ اپنے گھر جانے کے لیے ویگن میں داخل ہوئے جو صرف 40 منٹ کی مسافت پر تھا. جب وہ اپنی دادی کے گھر سے روانہ ہوئے تو کوئی طوفان نہ تھا, مگر جب انہوں نے پہاڑی راستوں پر سے گزرنا شروع کیا تو معمولی برف کا طوفان باری طوفان بن گیا. ویگن روڈ پر پھسلنے لگی. جلدی ہی برف کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا. طوفان سے اس قدر گر لیا کہ شینن کو اس بڑی شاہراہ سے حفاظت کے ساتھ نکلنے کے لیے کوئی پہچان نہ رہی. سب سے چھوٹے دو بچوں کی صورت حال شینن نے بڑے بچے سے کہا, ہائری اور تھامس جن کی عمر 8 سے 6 سال تھی, تم کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. حفاظت سے گھر پہنچنے کے لیے ہم کو آسمانی باپ کی مدد کی ضرورت ہے. دعا کرو کہ ہم یہاں پر نہ رک جائیں اور نہ ہی روڈ سے پھسلیں. جب اس نے ڈرائیونگ کی تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے. وہ بار بار دہرانے جانے والی دعا کو سن رہی تھی جو پچھلی سیٹ پر سے آ رہی تھی. آسمانی باپ مہربانی سے حفاظت سے گھر پہنچیں, ہماری مدد کر, مہربانی سے مدد کر کہ ہم سڑک پر نہ پھسلیں. وقت کے ساتھ دعاؤں نے ان دو چھوٹے بچوں کو تو پرسکون کر دیا اور انہوں نے چلانا بند کر دیا. جب ان کو پتہ چلا کہ سڑک کی ایک بندش نے ان کو مزید پھسلنے سے روک دیا تو وہ احتیاط سے واپس مڑے اور ایک موٹل میں بھی ایک بار پھر انہوں نے گھٹنوں کے بال ہو کر آسمانی باپ کی اپنی حفاظت کا شکر کیا. اس رات ایک ماں نے اپنے بچوں کو دعا کی سچائی کے ساتھ تھامے رکھنے کی طاقت کے بارے سکھایا. ہمارے بچے کسی بھی طرح کے امتحان کا سامنا کریں گے, وہ جوزف سمتھ کی طرح جو کچھ کرنے کو ضروری ہے وہ کرنے کے لیے ہمت پا سکتے ہیں. جب ہم اپنے ارادے کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے ہیں اور ان کو دعا اور صحائف کے ذریعے آسمانی باپ کے منصوبے کی تعلیمات سکھا رہے ہیں تو وہ جانیں گے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ یہاں کیوں ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں. پچھلے موسم بہار میں میں نے اور میرے شوہر نے اپنے 4 سالہ پوتے کے فٹ بال کے کھیل میں شرکت کے لیے کھیل کے میدان میں تھے. جب کھلاڑی ہر سمت فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو آپ ان کے جذبے کو محسوس کر سکتے ہیں. جب آخری سیٹی بجی تو کھلاڑی اس بات سے بے خبر تھے کہ کون جیتا ہے یا کون ہارا ہے, وہ تو کھیل کھیل رہے تھے. ان کو ایک کوچوں نے کھلاڑیوں کو میدان کے وسط میں جانے کی ہدایت کی جہاں وہ مخالف ٹیم کے ارکان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے تھے. پھر انہوں نے ایک انتہائی اہم چیز کا مشاہدہ کیا. کوچ نے وکٹری سٹینڈ منگوایا. سارے والدین, دادا اور دادیاں اور تماشائی جو میچ دیکھنے آئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے دو قطاریں بنائیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ایک محراب بنائی. جب بچے ان شادمان بڑے لوگوں کے درمیان سے اور تماشائیوں کے بنائے ہوئے راستے کے نیچے سے بھاگتے ہوئے گزر رہے تو وہ چلائے. جلد ہی مخالف ٹیم کے سارے کھلاڑی بھی دل لگی لیے شامل ہو گئے, جتنے جیتے ہوئے اور ہارے ہوئے اور بالغوں کے ساتھ شادمان تھے جب وہ وکٹری سٹینڈ کے راستے پر بھاگے. میرے ذہن میں ایک اور صحیفہ تھا. مجھے احساس تھا کہ میں اپنے بچوں کے منصوبے کے مطابق دیکھ رہی تھی, وہ منصوبہ جس کو آسمانی باپ نے ہر ایک بچے کے لیے تحلیق کیا ہے. وہ سیدھے اور تنگ راستے پر محبت کرنے والے تماشائیوں کے راستے میں سے گزر رہے تھے. ہر کوئی راہ پر ہونے کے لیے خوشی محسوس کر رہا تھا. جیکب نے فرمایا, واہ ہمارے خدا کا منصوبہ کتنا عظیم ہے. نجات دہندہ نے فرمایا, میں گواہی دیتا ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کو تھامے ہوئے نجات دہندہ کی رہنمائی کی پیروی کریں گے تو ہم سب اپنے آسمانی باپ کی طرف واپس لوٹیں گے اور اپنے آسمانی باپ کے بازوؤں میں محفوظ ہوں گے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
میں کلیسیا میں تبدیل ہوا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے میری دعا کا جواب دیا اور مجھے علم اور مضبوط گواہی بخشی کہ جوزف سمتھ خدا کا نبی ہے. کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدس نے آخری عام میں بپتسمہ لینے کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں نے جوزف سمتھ کی تاریخ کے اقتباسات کا مطالعہ کیا. ہر ایک پیرے کے متعدد مطالعہ کے بعد میں نے دعا کی. اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے 14 گھنٹے لگیں گے. پڑھنے کے بعد میں نے سوچا اور دعا کی تو خداوند نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ جوزف سمتھ خدا کا نبی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ جوزف سمتھ خدا کا نبی ہے, اور چونکہ مجھے یہ جواب خدا سے ملا ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ اس کے سارے جانشین بھی نبیا ہیں. آج اپنے اس زمانے میں نبیا رکھنا کس قدر عظیم بات ہے. یسوع مسیح کی کلیسیا ہے, سچی کلیسیا میں اس کے ارکان کی رہنمائی کے لیے زندہ نبیوں کا ہونا کس قدر اہم ہے. صحائف میں دیے گی گائیڈ میں ہم نبی کی تعریف کچھ یوں پاتے ہیں, ایک شخص جس کو خدا نے اپنے نام میں کلام کے لیے بلاہٹ دی, خداون کے پیغمبر کے طور پر نبی, حکامات, نبوتیں اور خداون سے مکاشفے پاتا ہے جو ایک عظیم برکت ہے. زمین پر ان مشکلات ترین ایام میں خدا سے کلام, حکامات, رہنمائی پاتا ہے, بنین و انسان کے فائدے کے لیے مستقبل کو دیکھنے کا الہام پاتا ہے. ہم کو بتایا گیا ہے کہ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنے بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر اشکارا نہ کر دے. خداوند اپنی مرضی ہم پر منکشف کرے گا اور ہم اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں ہدایت دے گا. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم مقدس نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ابدی زندگی پائیں گے. ایمان کے چھٹے رکن میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھنے سے مراد اس پر پختہ ایمان اور بھروسہ رکھنا اور اس کی پیروی کرنا اور وہ کچھ کرنا جو نبی ہم سے کرنے کو کہتا ہے. 1980 میں جب صدر ازرا تب بینسن 12 رسولوں کی جماعت کے صدر کے طور پر خدمت کر رہے تھے تو بیوایو کی میریوٹ سینٹر کی ایک عبادت خانے میں انہوں نے نبیوں کی فرما برداری کے بارے ایک زبردست پیغام دیا. ان کے عظیم خطاب کا عنوان تھا نبیوں کی پیروائی میں 14 بنیادی اصول. یہ مضمون میرے دل کو چھوا. اس نے مجھے اس قدر محسوس ہوا کہ میں نے باقی زندگی میں نبیوں کی پیروائی کرنے کا فیصلہ کیا. میں چند اصول صدر بینسن نے بتایا آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا, صرف نبی ہی ایک ایسا شخص ہے جو ہر ایک چیز میں خداوند کے لیے کلام کرتا ہے. ہمارے زمانے میں خداوند کے نبی نے بتایا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے پیار کرو, خدمت کرو, ابھرتی ہوئی نسل کا خیال رکھو, غیر سرگرم ارکان کو بچاؤ اور اپنے بہت سارے کام کرنے کو جنہیں ہم نبوتی ترجیحات کہتے ہیں. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ترجیحات خداوند کی ترجیحات ہیں. یہ ساری دنیا اور کلیسیا کو آگاہی دینے میں نبی کی آواز ہے. ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ اس کے سارے کلام اور احکامات پر توجہ دیں. ہم سیکھتے ہیں سارے صبر اور ایمان کے ساتھ نبی کے کلام کو آواز قبول کرو جیسے یہ خداوند کے اپنے منہ سے ہے, کیونکہ یہ سب کرنے سے جہنم کے دروازے تم پر غالب نہ آئیں گے. ہاں, اور خداوند تمہارے سامنے سے تاریکی کی قوتوں کو منتشر کرے گا اور تمہاری بھلائی اور اپنے نام کے جلال کی خاطر آسمانوں کو ہلائے گا. دوسرا بنیادی اصول, زندہ نبی ہمارے لیے معیاری کتابوں سے زیادہ لازمی ہے. زندہ نبی ہمارے لیے خاص مکاشفہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. مجھے بہت سارے مواقع یاد ہیں جن میں کسی شہر یا شہر کے لیے کسی خاص چیز کے بارے خداوند کے کلام کو سننے کے لیے موجود ہوتا. مجھے یاد ہے کم از کم 3 نبیوں, رویا بینوں, مکاشفہ بینوں, اس میں سے ایک نے کہا, ان میں سے ایک خادم نے کہا کہ برازیل دنیا میں افراط و زر سے پاک ایک بڑی معیشت بنے گا. اس وقت ہر مہینے افراط زر دوہرا اعداد میں تھا. جو کچھ نبی نے کہا تھا بہت سارے لوگوں کے لیے قبول کرنا مشکل تھا, مگر میں اس پر ایمان رکھتا تھا. اب مسلسل کئی سالوں سے ہر وقت برازیل کا افراط و زر تقریباً 5% ہے. دنیا کی معیشت میں برازیل ناوے نمبر پر ہے اور ملک بہتر ہو گیا ہے. تیسرا, ہمارے لیے زندہ نبی مردہ نبی سے کہیں زیادہ اہم ہے. صحائف سے اس بارے میں ہم ایک سبق سیکھتے ہیں کہ نوح کے وقت میں لوگوں کے لیے مردہ نبیوں پر ایمان رکھنا آسان تھا, مگر نوح پر ایمان لانا ان کے لیے مشکل تھا. ہم جانتے ہیں ان کی بے اعتقادی کے باعث وہ سلاب میں زندہ نہ رہے. چوتھا بنیادی اصول, نبی کبھی بھی کلیسیا کو گمراہ نہ کرے گا. پھر ہم زندہ نبیوں سے سیکھتے ہیں کہ خداوند کبھی بھی مجھے یا کسی شخص کو جو اس کی کلیسیا کے صدر کے طور پر موجود ہے اجازت نہیں دے گا کہ وہ آپ کو گمراہ کرے. خدا کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو وہ مجھے میری جگہ سے برطرف کرے گا. اسی طرح کسی بھی اور شخص کو جو اس کے فرزندوں کو خداوند کی کہانتی احکامات اور فرائض سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. پانچواں بنیادی اصول, نبی کو کسی بھی خاص زمینی تربیت یا کسی بھی موضوع پر خطاب کرنے یا کسی بھی وقت کسی معاملے میں عمل کرنے کی سند کی ضرورت نہیں ہے. خداوند نے اپنی کلیسیا کو بحال کرنے کے لیے نوجوان جوزف سمتھ کو بلایا. کیا آپ جان سوچتے ہیں کہ نوجوان جوزف سمتھ تھیالوجی یا سائنس میں ڈاکٹر کی ڈگری رکھتا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ حلیم نوجوان تھا اور کسی بھی تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل نہ کی تھی, مگر وہ خدا نے اس کو چنا تھا. اس نے خداوند سے وہ سب کچھ پایا جو بحالیت کے لیے نبی کی ذمہ داری کو جانفسانی سے پورا کرنے اور عزت دینے کے لیے ضروری تھا. پریزیڈنٹ بینسن جاری رکھتے ہوئے, چھٹا, ہمارا صحائف دینے کے لیے نبی خود نہیں بولتا بلکہ خود خدا ہم کو دیتا ہے. ساتواں, نبی ہم کو بتاتا ہے کہ ہمیں کس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہمیشہ ہمیں کس چیز کو جاننا چاہیے. پھر صدر بینسن نے نیفائی کی کتاب 16 باب اس کی 13 آیت کا حوالہ دیا, اور ایسا ہوا کہ میں نیفائی جب اپنے بھائیوں سے کلام کر چکا تو انہوں نے مجھ سے کہا, تو نے ہم سے مشکل باتیں کی ہیں جنہیں ہم برداشت کرنے کے قابل نہ ہو سکے, اور اے میرے بھائیو, اگر تم راست باز ہوتے اور سچائی پر کان لگانے کے لیے تیار ہوتے اور ان پر دھیان دیتے کہ شاید تم خدا کی حضوری میں چلتے, تب تم سچائی کے سبب بڑبڑاتے اور کہتے تم ہمارے خلاف سخت باتیں کہتے ہو. آٹھواں بنیادی اصول, نبی انسان کے دلائل تک محدود نہیں. کیا ایک کوڑی زدہ شخص کو یہ کہتے ہوئے شفا دینا واجب دکھائی دیتا ہے کہ وہ جا کر ایک مخصوص دریا میں 7 بار غوطہ مارے؟ تاہم یہ ایک مکمل حکم ہے جو علیشا نبی نے کوڑی کو کرنے کو کہا, اس نے شفا پائی. میں آخری 6 اصول پڑھوں گا اور آپ کو دعوت دوں گا کہ اگلے خاندانی شام میں ان اصولوں کو ہمارے زندہ نبیوں, رویا بینوں اور مکاشو بینوں کے کلام اور تعلیمات اس جنرل کانفرنس کے دوران پائیں. نواں, نبی کسی بھی دنیاوی اور روحانی معاملات کے بارے مکاشفہ پا سکتا ہے. دسواں, نبی معاشرتی معلومات میں بھی شامل ہو سکتا ہے. 11, دو گروپ جن کو نبی کی پیروائی کرنے کے لیے عظیم مشکل کا سامنا ہے وہ علم حاصل کیے ہوئے مغرور اور دولت مند ہیں. 12, نبی ضروری طور پر دنیا اور دنیاوی دنیا داری کے ساتھ مشہور نہ ہوگا. 13, نبی اور اس کے مشیر صدارتی میں سے اعلیٰ بناتے ہیں جو کلیسیا میں سب سے اعلیٰ ہیں. 14, نبی اور صدارتی مجلس, زندہ نبی اور صدارتی میں سے اعلیٰ اس کی پیروی کرتے ہیں, برکت پاتے ہیں, اور اس کو رد کرتے ہیں تو تکلیف اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس یہ خاص حق ہے اس شاندار کانفرنس کے دوران ہمارے پاس زندہ نبی, رویا بینوں اور مکاشفے بینوں کا کلام ہے. وہ ہمارے لیے جو اس کے لوگ ہیں خداوند کا کلام سنائیں گے, وہ خداوند کا کلام اور اس کی مشورت تک منتقل کریں گے. ان کی ہدایت اور تجویزات پر توجہ دیں اور ان کی پیروی کریں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی مکمل طور پر برکت پائے گی. میں یسوع ہمارے نجات دہندہ کی گواہی دیتا ہوں. تامس ایس مانسن کلیسیا کا زندہ نبی ہے. صدارتی اعلیٰ اور بارہ رسولوں کی جماعت میں نبیاں، رویا بین، مکاشفہ بین موجود ہیں. مسیح یسوع کے نام سے آمین.
The choir and congregation.
Choir اور جماعت اب مل کر گائے گی Put Your Shoulder to the Wheel. گیت کے اختتام پر برادر ڈیوڈ مکانکی سنڈے اسکول جنرل صدارتی مجلس کے مشیر اول ہم سے خطاب کریں گے. ان کے بعد ہم ایلڈر ڈی ٹاڈ کرسٹوفرسن بارہ رسولوں کی جماعت سے. اس کے بعد کوائر گائے گی ٹیل می دا اسٹوریز آف جیزس.
دس از دا 180th سیمی اینیول جنرل کانفرنس آف دا چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس.
یہ کلیسیا یسومسی برائے مقدسین ایام آخر کی 180th ششماہی جنرل کانفرنس ہے.
As a member of the General Sunday School presidency,
جنرل سنڈے اسکول کی صدارت کے طور پر میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی تقریر اس صبح یہ کہتے ہوئے شروع کرنی چاہیے کہ صبح خیر کلاس. میرا پیغام آج ان سب کے لیے ہے جو کسی بھی جماعت میں سکھا رہے ہیں. آپ ایک نئے تبدیل شدگان ہیں یا کلیسیا میں کئی سالوں سے سکھا رہے ہیں. میں اس بارے بات نہیں کروں گا کہ کیسے پڑھایا جائے بلکہ کیسے سیکھا جائے. جو استاد کہتا ہے اور جو کلاس سیکھتی ہے یا جو کلاس کو سنائی دیتا ہے ان میں کافی بڑا فرق ہو سکتا ہے. ایک لمحے کے لیے اس استاد کے بارے میں سوچیں جس نے آپ کی زندگی بہتر بنائی. ان کے بارے میں وہ کیا چیز تھی جو آپ کے لیے یہ یاد رکھنے کا سبب بنی کہ کیا سکھایا گیا, کہ آپ نے سچ خود دریافت کرنا چاہا, کہ اپنے آزاد انتخاب کو استعمال کرنا چاہا اور عمل کرنا چاہا, نہ کہ اپنے آپ پر عمل کروانا چاہا, دوسرے الفاظ میں سیکھنا چاہا. استاد کے بارے میں وہ کیا تھا جس نے استاد کو دوسرے استادوں سے مختلف بنایا؟ ایک کامیاب استاد نے ایک دفعہ کہا, سب سے زیادہ ضروری چیز ہے رویہ, استاد کا رویہ. نوٹ کرنے کے سیکھنے کے لیے میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ نہیں کہ استاد کتنے سالوں سے چرچ کا ممبر رہا ہے یا اس کا پڑھانے کا تجربہ کتنا ہے یا استاد کے پاس کتنا علم یا سکھانے کے طریقے کتنے ہیں. سب سے زیادہ ضروری چیز رویہ یا روح ہے جس کے ذریعے استاد پڑھاتا ہے. چرچ کی ایک عالمی رہنماؤں کی ٹریننگ میں ایلڈر جیفری آر ہالینڈ نے یہ کہانی بیان کی. کئی سالوں تک مجھے وہ کہانی بہت اچھی لگی جو صدر پیکر نے ولیم ای بیرٹ کے لڑکپن کے سنڈے اسکول کے استاد کے بارے میں بیان کی, جو ڈنمارک سے تعلق رکھنے والا ایک عمر دراز شخص تھا. ایک شرارتی لڑکوں کو کلاس پڑھانے کی بلاحت دی گئی. وہ زبان میں ماہر نہیں تھا, اس کا لہجہ ابھی تک ڈنمارک والوں کی طرح تھا. وہ کافی بوڑھا تھا اور اس کے ہاتھ کافی بڑے تھے, لیکن اس سے 15 سال کے شور مچانے والے لڑکوں کو پڑھانے کو کہا گیا. یہ کسی بھی طرح سے مناسب نظر نہیں آتا تھا, لیکن بھائی بیٹ کہا کرتے تھے. استاد پیکر نے یہ بیان کیا کہ اس آدمی نے کچھ اس طرح سے سکھایا ان کو کہ سب رکاوٹوں کے باوجود اس آدمی نے ان کے دلوں تک رسائی حاصل کی اور ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا. اور بھائی بیٹ کی گواہی تھی کہ ہم اس کے ایمان کی آگ سے اپنے ہاتھ گرم کر سکتے تھے. انجیل کے کامیاب استاد انجیل سے محبت رکھتے ہیں, وہ اس کے بارے میں پرجوش ہوتے ہیں, اور کیونکہ وہ اپنے طالب علموں سے محبت رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح محسوس کریں اور اسی تجربے سے گزریں جس سے وہ گزرے ہیں. انجیل سکھانے کا مطلب انجیل کے لیے اپنی محبت کو ظاہر کرنا ہے. بھائی اور بہنوں, استاد کا رویہ سکھایا نہیں جاتا بلکہ خود بہت سیکھا جاتا ہے. پھر ہم وہ رویہ کیسے پروان چڑھائیں جو کہ کامیاب استاد ہونے کے لیے ضروری ہے؟ میں انجیل سکھانے کے لیے 4 بنیادی تعلیمات کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے, کلام میں اپنے آپ کو غرق کریں. ہم جس چیز کو جانتے نہ ہوں اسے پیار نہیں کر سکتے. روزانہ کلام کا مطالعہ کرنے کی عادت بنائیں جو کہ سبق کی تیاری سے علیحدہ ہو. انجیل سکھانے سے پہلے اس کا سیکھنا ضروری ہے. صدر مانسن ابھی تک اپنے لڑکپن کے سنڈے اسکول کی استاد کی یاد کو گلے سے لگا کر رکھتے ہیں. انہوں نے کہا, ایک چھوٹے لڑکے کے طور پر مجھے سب سے زیادہ مؤثر اور روحانی استاد کے زیر اثر آنے کا موقع ملا جو کہ ہمیں پیار کرتا تھا. اس کا نام لوسی گرٹ تھا. انہوں نے سنڈے اسکول کی کلاس کے دوران ہمیں کائنات کی حلق, آدم کے گنے اور مسیح کے کفارے کے بارے سکھایا. مہمان خصوصی کے طور پر وہ موسیٰ, یشو, پترس, تھامس, پولوس اور لازمی طور پر مسیح کو کلاس میں لے کر آئیں. اگرچہ وہ ہمیں دکھائی نہ دیتے تھے, ہم نے ان کو پیار کرنا, ان کی عزت کرنا اور ان کی پیروی کرنا سیکھا. لوسی گرچ ان خاص مہمانوں کو اس لیے کلاس میں بلا سکتی تھیں کیونکہ وہ انہیں جانتی تھیں. وہ ان کے عزیز دوست تھے. ان کی وجہ سے کلاس نے ان کو پیار کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کی پیروی کرنا سیکھا. خداوند نے ہائم سمتھ سے کہا کہ میرے کلام کا پرچار کرنا نہ سیکھو بلکہ پہلے میرا کلام سیکھو. اس کا اطلاق ہم سب پر ہوتا ہے. خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کلام کا مطالعہ کریں اور ان کو پڑھیں اور اپنے ذہن میں جمع کریں. اگر ہم خداوند کے کلام پر غور کریں گے اور سیکھیں گے تو روح ہمارے ساتھ ہوگا, ہم اس کی آواز سے واقف ہو جائیں گے. جب مجھے اسٹیک پریزیڈنٹ کے طور پر بلاحٹ دی گئی تو ہماری اسٹیک کی صدارت نے علاقہ 70 سے ٹریننگ حاصل کی. ٹریننگ کے دوران میں نے ایک سوال پوچھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایک اچھا سوال ہے, جنرل ہینڈ بک آف انسٹرکشنز میں دیکھتے ہیں. پھر ہم نے ہینڈ بک میں دیکھا اور جواب وہاں دیا گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک اور سوال پوچھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا, اچھا سوال ہے, ہینڈ بک میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد میں نے مزید سوالات نہ پوچھا. میرا خیال یہ تھا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہینڈ بک کا مطالعہ کیا جائے. اس وقت سے میں نے سوچا ہے کہ خدا بھی ہمیں وہی جواب دے سکتا ہے جب ہم خدا کے پاس جائیں کوئی سوال پوچھنے. وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم ایلما باب 5 یا ڈاکٹرن کمنس 76 کا مطالعہ کریں, میں نے تمہیں پہلے اس کے بارے میں بتایا ہے. بھائیو اور بہنوں, یہ خدا کی معیشت کے برعکس ہے کہ وہ دہرائے جو اس نے پہلے ہی ہم پر ظاہر کیا ہے. کلام میں خدا کے الفاظ ہیں, وہ خدا کی آواز ہیں. جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم مسیح کے الفاظ کو سننا سیکھتے ہیں. دوسرا, جو چیزیں آپ زندگی میں سیکھتے ہیں ان کا اطلاق کریں. جب ہائم سمتھ نے اپنی خواہش ظاہر کی تو خداوند نے کہا کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو میری احکامات پر عمل کرے اپنے سارے دل و جان و طاقت سے. استادوں کے طور پر ہماری سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم خدا کے احکامات پر عمل کریں اپنے سارے دل و جان و طاقت سے. تیسرا یہ ہے کہ ہم خدا کی مدد مانگیں, خدا سے مدد کریں کہ وہ اپنے روح دے. کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہمیں روح نہیں ملے گا تو ہم پڑھا نہیں سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سارے پڑھانے کے طریقے بھی استعمال کریں, آپ روح کے بغیر سکھا نہیں سکیں گے. استاد کا کردار یہ ہے کہ وہ یہ ذمہ داری لے اور انجیل کے بارے میں سیکھے اور اس کو سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استادوں کے طور پر ہمیں اپنی کارکردگی پر توجہ مرکوز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ انجیل کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. آخری وقت وہ کب تھا جب آپ نے گھٹنے ٹیک کے خداوند سے دعا کی کہ وہ آپ کے طالب علموں کی ضروریات کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرے؟ کوئی کلاس بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں خدا سے مدد نہ مانگ سکیں. یہ قدرتی بات ہے استادوں کے لیے کہ وہ نااہل محسوس کریں, لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عمر, بالغیت یا تعلیم کسی بھی طرح سے ضروری نہیں کہ آپ خدا اور اس کی روح کو خداوند کے وعدے یقینی ہیں. اگر آپ کلام کا مطالعہ کریں اپنے ذہن میں جمع کریں تو روح آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کو مکاشفہ ضرور ملے گا. چوتھا یہ بھائی اور بہنوں کہ یہ سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنی مرضی استعمال کریں اور روحانی ترغیبات پر عمل کرنا سیکھیں جو ہمیں دی جاتی ہیں. صدر تھامس ایس مانسن نے سکھایا کہ ہم دیکھیں, انتظار کریں اور اس خاموش چھوٹی الفاظ آواز کو سنیں. روح کی ترغیبات میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آپ کو حوصلہ نہیں ہونا چاہیے اپنی آزادی انتخاب استعمال کرنے میں اور ان چیزوں پہ عمل کرنے میں جو خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا عجیب محسوس ہو, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سب سے زبردست تجربہ ہوگا جب آپ کو خدا ان کی طرف سے ترغیبات ملیں گی اور آپ ان پر عمل کریں گے. یہ آپ کا ایمان مضبوط کرے گی اور آپ کو حوصلہ دے گی کہ آپ مستقبل میں بھی اس پر عمل کر سکیں. عزیز استاد, آپ اس چرچ کا سب سے بڑا معجزہ ہیں. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, ہمیں آپ پر اعتماد ہے. میں جانتا ہوں کہ اگر آپ کلام کا مطالعہ کریں اور آپ اگر آپ روح القدس کے ساتھی Amen. یہ میری دعا ہے یسوع مسیح کے نام میں. آمین.
ایک نوجوان کی حیثیت ہے میں نے 1964 میں نیو یارک سٹی میں ایک عالمگیر میلہ دیکھا. میری پسندیدہ جگہ مقدسین ایام آخر کا خیمہ تھی, جہاں ایک سالٹ لیک سٹی کا ہو بہو نقل تھی. وہاں پر میں نے پہلی مرتبہ فلم خوشی کے لیے آدمی کی تحقیق دیکھی.
فلم نجات کے منصوبے کو پیش کرتی تھی اور ایلڈر رچرڈ ایل ایونز نے اس کو بیان کیا تھا. اس میں اس نے مجھ پر اور بہت دوسروں پر بہت اثر چھوڑا. دوسری چیزوں کے ساتھ ایلڈر ایونز نے یہ کہا, زندگی آپ کو دو تحائف دیتی ہے, ایک وقت کا اور دوسرا آزادی انتخاب کا. آپ اپنے وقت کے ساتھ جو کچھ چاہیں خرید سکتے ہیں. آپ اس کے تبادلے میں وقتی خوشی, اچھی اخلاقی خواہشات اور لالچ میں خرچ کر سکتے ہیں. آپ کو انتخاب کرنے کی آزادی ہے, مگر یہ اچھا سودا نہیں کیونکہ ان میں آپ کو کوئی ابدی تسلی نہیں ملتی. آپ کو مستقبل میں کسی وقت لازمی طور پر زندگی کے ہر لمحے, ہر دن اور ہر گھنٹے کا جواب دینا ہوگا. صرف اسی زندگی میں ہم ایمان سے چلتے ہیں تاکہ اچھائی اور برائی اور صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکیں, اور آپ کا ابدی انعام آپ کے انتخابات کے مطابق ہی ہوگا. خدا کے ایک نبی نے کہا ہے, آدمی ہیں تاکہ وہ خوشی حاصل کریں, ایک ایسی خوشی جس میں زندگی کی معموری شامل ہے, ایک زندگی جو خدمت کے لیے مخصوص ہے, گھر میں محبت اور ہم آہنگی کی خوشی, دیانتداری سے کی ہوئی سخت محنت کے پھلوں کی خوشی, یسوع مسیح کی انجیل کی قبولیت اور اس کی ضروریات اور حکموں پر عمل کی خوشی. صرف انہی میں ایلڈر ایونز نے کہا کہ آپ حقیقی خوشی پائیں گے, ایسی خوشی جو روشنی اور موسیقی کے بند ہونے اور عوام کے منتشر ہونے کے باوجود بھی مدھم نہیں ہوتی. یہ بیانات ان حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں وقت اور انتخابات کے امین ہیں. لفظ محتمم جان و مال کو وقف کرنے اور خداوند کے قانون کو ذہن میں لاتا ہے جس کا معاشی کردار ہے, مگر اس سے بڑھ کر یہ سیلیسٹیل قانون کا اطلاق ہے. متبرک کرنے سے مراد کسی چیز کو بطور مقدس اور پاک مقصد کے لیے مخصوص یا وقف کرنا ہے. اس زندگی میں حقیقی کامیابی اپنی زندگیوں کو متبرک کرنے سے ملتی ہے, جو کہ خدا کے مقاصد کے لیے ہمارا وقت اور انتخاب ہے. ایسا کرنے میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری اعلیٰ ترین منزل تک لے جائے. میں آپ کے ساتھ متبرک زندگی کے پانچ عناصر کے بارے میں غور و گوش کروں گا, پاکیزگی, کام, جسمانی بدن کی عزت, خدمت اور سالمیت. جیسا نجات دہندہ نے بتایا, متبرک زندگی پاک زندگی ہے. جب یسوع ہی صرف بے گناہ زندگی گزارنے والا ہے تو وہ جو اس کے پاس آتے ہیں اور اس کا جوا اپنے اوپر لیتے ہیں اس کے فضل کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ ان کو اپنی مانند بے قصور اور بے داغ بنائے گا. گہری محبت کے ساتھ خداوند ہمیں ان الفاظ میں حوصلہ افزا کرتا ہے, زمین کی ساری انتہاؤ تم توبہ کرو اور میرے پاس آؤ اور میرے نام میں بپتسمہ لو تاکہ روح القدس پا کر پاک ہو, تاکہ آخری دن تم میرے سامنے بے عیب ٹھہرائے جاؤ. اس لیے متبرک ہونے کا مطلب تو توبہ, ضدی پن, بغاوت اور عقلی استدلال کو لازمی طور پر ترک کرنا ہے, اور ان کی جگہ فرما برداری, درستگی کی خواہش اور ان سب کی قبولیت جس کو خداوند کی ضرورت ہو سکتی ہے. بنیامین نے بادشاہ نے نفسانی آدمی کو اتار پھینکنے, پاک روح کی ترغیبات کو سننے اور خداوند مسیح کے کفارے کے ذریعے ایک مقدس بننے کو کہا. ایک ایسا شخص جو پاک روح کی موجودگی کو برداشت کرنے کا وعدہ کرتا ہے, ایسا وعدہ جسے ہم اشعیا ربانی میں حصہ لیتے ہوئے یاد کرتے ہیں. ایلڈر بی ایچ رابرٹس نے اس مرحلے کا اظہار ان الفاظ میں کیا, ایک شخص جو محض نور اور حکمت اور خدا کی طاقت سے منسلک ہوتے ہوئے اس طرح چلتا ہے کہ وہ خدا کے نور کو اور حکمت اور طاقت کو اپنا بنا لیتا ہے, ان روشن لہروں کی ایک لڑی میں لہراتے ہوئے ہمیشہ وہ اپنے آپ کو خدا سے اور خدا کو اپنے آپ سے جوڑتا ہے. مسیح کے کلام کا مجموعہ یہ ہے, باپ تو مجھ میں اور میں تجھ میں, اس سے بڑھ کر کوئی اور عظیم چیز نہیں جسے انسان حاصل کر سکے. متبرک زندگی محنت کی زندگی ہے. اپنی زندگی کے شروع میں یسوع مسیح اپنے باپ والا کام کرتا تھا. خدا کا جلال بھی اپنے بچوں کی لافانیت اور ابدی زندگی لانے کا کام ہے. فطری طور پر ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کے کام میں اس کا ساتھ دیں, اور ایسا کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو پہچاننا چاہیے کہ سارے دیانتدار کام خدا کے ہیں. تھامس کارلائل کے الفاظ میں, سارے سچے کام مقدس ہیں. سارے سچے کاموں میں, خواہ ہاتھ سے کی جانے والی محنت ہو, ان میں کوئی الہی بات ہے. ہر قسم کی سچی محنت جو پوری رو زمین پر کی جاتی ہے, یہ آسمانی انعام کی طرف رہنمائی کرتی ہے. خدا نے اس فانی وجود کو مستقل مشقت کی ضرورت کے لیے ہی تیار کیا ہے. نبی جوزف سمتھ کے سادہ الفاظ میں, مسلسل محنت سے اس کا خاندان آرام دہ زندگی گزارنے کے قابل ہوا. کام سے ہم زندگی کو برقرار اور زرخیز بناتے ہیں. یہ ہمیں المناک باتوں میں زندہ رکھنے کے قابل بناتا ہے. سخت محنت کر کے ہم ذاتی قابلیت کا احساس پیدا کرتے ہیں. کام سے کردار پیدا اور خالص ہوتا ہے. اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کی خدمت میں ہمارا ہتھیار ہیں. ایک متبرک زندگی کام سے بھری ہوتی ہے. دہرائے جانے والے کام, ادنا کام, اور ایسے کام جنہیں پسند نہ کیا جاتا ہو, مگر ہر وقت کام کریں جو ہماری تائید کرتا ہو, بلند کرتا ہو, دوسروں کی خدمت کرتا ہو, اور اعلیٰ اور بہتر مقصد رکھتا ہو. محنت کی تعریف میں بولتے ہوئے فرصت کے بارے میں بھی چند رحم دلانہ الفاظ کہوں گا. جیسے دینادار محنت اپنی شیرینی چھوڑتی ہے, صحت بخش تفریح کام کی دوست اور ساتھی ہے. موسیقی, ادب, فن, رقص, ڈرامہ اور کھیل, سب کے سب کسی ایک شخص کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تفریح مہیا کرتے ہیں. اس وقت اس بات کو سختی سے کہنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ آج زیادہ تر تفریح سمجھا جاتا ہے, وہ معمولی, کم حیثیت, بے حس اور وقت ضائع کرنے والا ہے. یہ ان سب چیزوں کا شروع ہی ہے. تنقیدی انداز میں, بعض اوقات خوشگوار فرصت پانے کے لیے ہی ہمیں سخت محنت کرنی پڑتی ہے. جب تفریح اچھائی سے برائی میں بدلتی ہے, تو یہ متبرک زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. بس خبردار رہو کہ تم برائی کو خدا کی طرف سے نہ کہو. ایک متبرک زندگی جسمانی زندگی کے بے نظیر تحفے کی عزت کرتی ہے جو خدا کی تشبیہ میں تخلیق ہوا. فانی تجربے کا مرکزی مقصد یہ ہے کہ ہر روح بدن پائے, اور گوشت کے اس جسم میں اخلاقی خود مختاری سیکھے. ایک جسمانی بدن سرفرازی کے لیے بھی ضروری ہے, جو صرف کامل روحانی اور جسمانی اتحاد سے آتا ہے. اس گری ہوئی دنیا میں کچھ زندگیاں تھوڑی پر درد ہوں گی, کچھ ناقص, کچھ ٹوٹی ہوئی, یا کچھ مشکل سے زندگی کو برقرار رکھنے کے قابل. تاہم ہر ایک روح کے لیے زندگی کافی لمبی ہے, اور ہر ایک بدن قیامت کے دن جی اٹھے گا. وہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بدن تدریجی ترقی کے نتائج سے زیادہ کچھ اور نہیں, وہ اپنے بدنوں کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. ہم جو قبل زندگی, فانی زندگی اور فانیت کے بعد ابدیت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس جسم کی عزت کرنا خدا کی طرف سے فرض ہے. پولوس کے الفاظ میں, کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے, اور تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے, اور تم اپنے نہیں, کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو. بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو جو خدا کے ہیں. ان سچائیوں اور تھامس اینڈ مانسن کی نصیحت کو, جو انہوں نے پچھلے اپریل میں ہمیں کی, ہم یقیناً اپنے بدن کو نقش و نگار سے بدنما نہیں کریں گے, یا منشیات سے اس کو کمزور نہیں بنائیں گے, یا زناکاری یا غیر پاک تمنی سے گندا نہیں کریں گے. اپنی روح کے ہتھیار کے طور پر, جہاں تک بہتر ہوں, اپنے بدن کی حفاظت کریں. ہم اس کی قوتوں کو خدمت کرنے اور مسیح کا کام بہتر بنانے کے لیے کریں. پولوس نے کہا, اے بھائیوں, میں تمہیں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن سے ایسی قربانی کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک خدا کو پسند ہو. یسو نے بتایا کہ متبرک زندگی خدمت کرنے والی زندگی ہے. اس کے کفارے کی تکلیف سے کئی گھنٹے پہلے خداون نے بڑی فروتنی سے اپنے شاگردوں کے پاؤں کو یہ کہتے ہوئے دھوئے، بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ویسے ہی کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ وہ جو خاموشی سے اچھائی کرتے پھرتے ہیں متبرک ہونے کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں۔ صدر تھامس ایس مانسن سے زیادہ اس خوبی کا حامل اور کوئی نہیں ہے ہمارے وقت میں۔ ان کے پاس سننے والا ایسا کان ہے جو روح کی ہلکی سی سرگوشی کو بھی جان لیتا ہے، جو کسی شخص کی ضرورت کی طرف انہیں اشارہ کرتی ہے اور جن کی مدد کے لیے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اکثر یہ سادہ سے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے جو الہی محبت کی آگاہی کی تصدیق کرتی ہے، مگر ہمیشہ تھامس ایس مانسن ان پر عمل کرتا ہے۔ میں اپنے دادا کی زندگی کے متبرک ہونے میں ایسی مثال پاتا ہوں۔ میرے دادا ایک مضبوط انسان تھے۔ وہ بال کترنے والی مشینوں کے دور سے پہلے بھیڑوں کے بال کترا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، میں نے 286 بھیڑوں کے بال کترے، میں 300 کے کتر سکتا تھا مگر بھیڑوں کی کمی ہو گئی۔ 1919 میں انہوں نے 12,000 بھیڑوں کے بال کترے اور تقریباً $2,000 کمائے۔ اس رقم سے کافی حد تک فارم کو بڑا کیا جا سکتا تھا اور گھر کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، مگر انہیں مشن کی خدمت کی ذمہ داری ملی اور انہوں نے اپنی بیوی کی پوری معاونت کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ ان کی بیوی اس وقت حاملہ تھی، اس نے اپنی بیٹیوں کو بھیڑ کترنے کی کمائی کے ساتھ چھوڑا اور 2 سال کے بعد واپسی پر انہوں نے دیکھا، ہماری بچت 2 سال کے دوران ہمارے ساتھ چلتی رہی اور اس میں سے بھی $29 بچ گئے۔ متبرک زندگی سالمیت کی زندگی ہے۔ ہم اس بیوی اور شوہر کو دیکھتے ہیں جو مکمل جانساری سے ازدواجی عہد کو عزت دیتے ہیں۔ ہم اس ماں اور باپ کو دیکھتے ہیں جن کی پہلی ترجیح شادی کے تعلقات کو مضبوط بنانا اور اپنے بچوں کی جسمانی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں جو دیانتدار ہیں۔ سالوں پہلے میں 2 خاندانوں سے واقف ہوا جو اپنے کاروبار کو منسوخ کر رہے تھے۔ 2 شخص جو دوست تھے اور مشترک طور پر اس کاروبار کے مالک تھے، سالوں پہلے انہوں نے اس کمپنی کی تشکیل دی تھی۔ بزنس پارٹنر ہونے کے ناطے سے ان کے تعلقات اچھے تھے، مگر جب اگلی نسل نے بزنس میں حصہ لینا شروع کیا تو تضادات ابھرے۔ بالآخر ساری پارٹیوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ اثاثوں کو تقسیم کر کے علیحدہ راہ کا انتخاب کیا جائے۔ دونوں شرکت داروں میں سے ایک نے اہم معاشی فائدے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے وکیل کے ساتھ مل کر دوسرے ساتھی اور اس کے بیٹے کو معاشی نقصان پہنچانے کے لیے دھوکے کی ترکیب سوچی۔ دونوں پارٹیوں کی ایک میٹنگ میں بیٹے نے اس غیر منصفانہ رویے کی شکایت کی اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ یہ درست نہیں، آپ کسی سے اس طرح کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ آپ کا کلیسیا کا بھائی ہو۔ پہلے ساتھی کے وکیل نے پلٹ کر جواب دیا، اب بڑے لوگوں کی طرح سوچو، اتنا سادہ تم کیسے ہو سکتے ہو؟ سالمیت سادگی نہیں۔ کیا سادگی اس بات کو فرض کرنا ہے کہ ہم خداوند کو جواب دے نہیں ہیں؟ نجات دہندہ نے کہا، اور میرے باپ نے مجھے بھیجا کہ میں سلیب پر لٹکایا جاؤں تاکہ تمام آدمیوں کو اپنی طرف کھینچ لوں، جس طرح آدمیوں نے مجھے اوپر کھینچا، بالکل اسی طرح آدمی اپنے اعمال کی عدالت کے لیے، خواب برے اور اچھے میرے حضور کھڑے ہونے کے لیے اپنے باپ کے وسیلے سے اٹھائے جائیں گے۔ وہ شخص جو متبرک زندگی گزارتا ہے دوسروں سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں نہیں ہوتا، مگر اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اگر کوئی تیرا کرتا لے تو اسے چوگا بھی دے دیں۔ نجات دہندہ کی بڑی سختی ریاکاروں کے لیے ملامت تھی۔ ریاکاری انتہائی تباہ کن ہے، نہ صرف ریاکاروں کو بلکہ ان کو جو ان کو جانتے اور پرکھتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے یہ ایمان کو تباہ کرنے والی ہے، جبکہ عزت ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس میں ایمان ترقی کرتا ہے۔ متبرک زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے۔ اس کی مضبوطی اور ایمان ایک بہت ہی پھلدار آور درخت کی طرح ہیں جسے اچھی زمین پر لگایا گیا ہو جو ایک پاک ندی کے سبب انتہائی قیمتی پھل دیتا ہے. ایک متبرک آدمی اور عورت کا اثر اہم مفہوم کے ساتھ دوسروں پر ہوتا ہے، خاص کر جو قریب اور عزیز ترین ہوں. بہت سارے متبرک لوگ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں اور جو اب ہمارے درمیان ہیں، انہوں نے ہماری خوشی کی بنیاد رکھنے میں ہماری مدد کی ہے. اسی طرح سے مستقبل کی نسلیں آپ کی متبرک زندگی سے ہمت پائیں گی اور سچائی کے معاملات میں سچائی خوشی پانے کے لیے اپنے فرض کو تسلیم کریں گی. خدا کرے کہ ہم اس کے بچوں کے طور پر اپنے آپ کو متبرک کریں تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہم اس کی مانند ہوں، کیونکہ ہم اسے ایسا دیکھیں گے کہ جیسا وہ ہے. اسی میں ہم امید رکھیں، مسیح یسوع کے نام میں آمین.
We are grateful.
ہم خیمہ اجتماع کی کوائر، آرگن بجانے والوں اور کنڈکٹرز کے شکر گزار ہیں اس خوبصورت موسیقی کے لیے جو انہوں نے آج صبح ہمارے لیے مہیا کی۔ اس سیشن کے ہمارے آخری مقرر صدر ڈیٹر ایف اکڈوف ہوں گے، جو صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر دوم ہیں۔ ان کے خطاب کے بعد کوائر گیت گائے گی دا مارننگ بریکس، اور اختتامی دعا ایلڈر ایتھراڈو گیورٹ کریں گے، اور اس کے بعد کانفرنس 2 بجے دوپہر تک برخاست ہو جائے گی۔ صدر اکڈوف۔
It's remarkable how much we can learn.
فطرت کے مطالعہ سے ہم زندگی سے متعلق بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سائنسدان درخت کے تنے کی تہوں کو دیکھ کر سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال پہلے کے موسمی حالات بتا سکتے ہیں۔ ہم درختوں کی نشو نما کے مطالعے کے دوران یہ جان سکتے ہیں کہ جب موسمی حالات انتہائی اچھے ہوتے ہیں تو درختوں کی نشو نما بہتر ہوتی ہے، لیکن جب نشو نما کے لیے حالات اچھے نہیں ہوتے تو نشو نما سست ہو جاتی ہے اور باقی کی توانائی اپنی بقا کے لیے بنیادی عناصر پر صرف کرتے ہیں۔ اس موقع پر آپ سوچ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے اور اچھا ہے، لیکن اس کا جہاز اڑانے سے کیا تعلق ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیا آپ نے کبھی جہاز کا سفر کیا ہے اور جہاز کے توازن کھونے کا بھی تجربہ کیا ہے؟ جہاز کے توازن کھونے کی چند وجوہات میں سے ایک ہوا میں اچانک تبدیلی سے جہاز اوپر نیچے ہوتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے اور غیر متوازی پرواز کرتا ہے۔ اگرچہ جہاز ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن مسافروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ ان حالات میں کپتان کیا کرتا ہے؟ ایک طالب علم کپتان سوچتا ہوگا کہ اچھی ترکیب یہ ہوگی کہ جہاز کی رفتار کو تیز کر دیا جائے اور جتنی جلدی ممکن ہو اس تلاطم سے نکلا جائے۔ شاید یہ کرنا مناسب نہ ہو۔ پیشہ ور کپتان سمجھتے ہیں کہ تلاطم میں ایک مناسب رفتار ہوتی ہے جو ہوائی تلاطم کے اثر کو کم کرتی ہے۔ اکثر اوقات اس سے کپتان رفتار کم کر دیتے ہیں، اور یہی اصول سڑک پر لگے سپیڈ بریکر کو پار کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اچھی بات یہ ہوگی اپنی رفتار کو آہستہ کر لیں، راستے پر ثابت قدم رہیں، اور جب حالات اچھے نہ ہوں تو اہم باتوں پر توجہ دینا ہوگی۔ جدید طرز زندگی کی رفتار، یہ بہت سادہ مگر سیکھنے کے لیے اہم سبق ہے۔ درختوں اور غیر متوازن ہوا کے دباؤ کے وقت رفتار کم کرنے کی منطق سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ہماری زندگی میں غیر متوازن حالات آتے ہیں تو ہم اس اصول کو بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں دباؤ بڑھتا ہے، جب مایوسی آ ٹپکتی ہے اور عالمی حملہ آور ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ رفتار کو تیز کر دیا جائے اور جلد از جلد ان حالات سے باہر نکلا جائے، اور تیزی میں بہتری سمجھتے ہیں۔ اس جدید طرز زندگی کی خوبیوں میں سے ایک رفتار ہے۔ ہم بہت تیز رفتاری سے زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، تلاطم اور رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر۔ عام فہم کے مطابق مصروف رہنا بہتر ہے۔ ہم کاموں کی لمبی فہرست بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ معیار نفس کو مصروفیت میں دیکھتے ہیں، وہ خالی وقفوں کو بھی کاموں سے پر کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ دباؤ اور تھکاوٹ کے وقتوں میں بھی وہ بے جا اپنی زندگیوں کو پچیدہ کر لیتے ہیں، اور مزید مایوسی، اداسی اور بے معنی زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خوبی کو انتہائی شدت پر لے کر جاؤ تو وہ بدی بن جاتی ہے. بعض دفعہ سنگ میل راستے کا روڑا، ارادے رکاوٹ اور ہماری گردنوں میں چکی کا پارٹ بن سکتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ دانشمند درختوں سے ہوا کے دباؤ کے اصولوں کو سمجھتے اور اپناتے ہیں. وہ روزمرہ کی زندگیوں میں رونما ہونے والی آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں. زندگی میں رفتار بڑھانے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. مختصراً وہ اہم معاملات پر توجہ دیتے ہیں. ایلڈر ڈیلن چوکس نے حال ہی میں بتایا، ہم بعض اوقات اچھی چیزوں کو بہتر چیزوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح پر ایمان کو بڑھاتی ہیں اور خاندان کو مضبوط کرتی ہیں. عمدہ چیزوں کی تلاش یقیناً ہمیں یسوع مسیح کی انجیل کے بنیادی اصولوں کی جانب لے جاتی ہے. سادہ اور خوبصورت سچائی ہمارے پیارے شفیق آسمانی باپ نے ہم پر آشکار کی ہیں. ان اصولوں کی تعلیم بہت سادہ ہے، اتنی سادہ کہ ایک بچہ بھی سمجھ جائے اور زندگی کے پچیدہ سوالوں کا جواب دے سکے. اس کی سادگی میں ہی خوبصورتی اور سمجھ ہے، اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے بلکہ پچیدہ حل کی تلاش میں رہتے ہیں. مثال کے طور پر، خلابازوں اور ہوا بازوں نے جب زمین کے مدار کا چکر لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ بال پین خلا میں کام نہیں کرتا، اور پھر کچھ ذہین لوگ اس مسئلے کے حل کے لیے مصروف ہو گئے. ہزاروں گھڑیاں اور کروڑوں ڈالر صرف کیے گئے اور ایسا قلم دریافت کیا گیا جو کہیں بھی کسی بھی موسم میں اور ہر سطح پر لکھ سکتا تھا. لیکن اس دوران ہوا باز اور خلا باز کیا کرتے رہے؟ وہ سادہ پینسل سے لکھتے رہے. لیونارڈو ڈوینچی نے کہا، سادگی سب سے بڑی جدت ہے. جب ہم خوشی کے منصوبے اور نجات کے منصوبے کے بنیادی اصولوں کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی سادگی، عظمت اور خوبصورتی کو دیکھتے اور آسمانی باپ کی حکمت کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر جب ہم اپنی راہوں کو اس کی راہوں پر موڑتے ہیں تو یہ ہماری حکمت کی ابتدا ہے. یہ کہانی بتائی جاتی ہے کہ ایک مشہور امریکی فٹ بال ٹیم کا کوچ ونس لمبارڈی جب ٹیم کی تربیت کے لیے میدان میں اترتا تو پہلے دن ہی فٹ بال کو ہاتھ میں پکڑتا اور کھلاڑیوں کو دکھاتا جو کئی سالوں سے فٹ بال کھیل رہے تھے، اور یہ کہتا، معززین، یہ فٹ بال ہے. پھر وہ اس کی ساخت کے بارے میں بتاتا اور بتاتا کہ کس طرح کک مارنی ہے اور کس طرح گیند کو پکڑنا ہے اور کس طرح اس کو پاس کرنا ہے. اور پھر وہ ٹیم کو میدان کے چوگرد گھماتا اور میدان کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں بتاتا اور کہتا کہ یہ فٹ بال کا میدان ہے اور اس کھیل کے بنیادی اصول ٹیم کو بتاتا. کوچ یہ جانتا تھا کہ یہ تجربہ کار کھلاڑی بنیادی اصول سمجھ کر ایک عظیم ٹیم بن سکتے ہیں اور کھیل کے مشکل ترین مہارتوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ بنیادی اصولوں کو نہیں سمجھیں گے وہ چیمپئن ٹیم نہیں بن سکتے. میرے خیال میں ہم سب بنیادی اصولوں کو سمجھتے ہیں لیکن اکثر جدید پرکشش باتوں میں الجھ جاتے ہیں. تحریری مواد، ذرائع ابلاغ کی دیگر اقسام مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اور ان کا استعمال جائز طور پر کیا جائے تو مفید ہے، مگر بے جا استعمال تکلیف دہ ہوتا ہے اور تنہائی کے سرد خانے میں لے جاتا ہے۔ آوازوں اور انتخابوں کے ہجوم کے درمیان مرد غلیلی ہاتھ پھیلائے انتظار کر رہا ہے، اور اس کا پیغام سادہ ہے، آؤ میری پیروی کرو۔ اور وہ اس کا اعلان بہت طاقتور لاؤڈ سپیکر سے نہیں بلکہ مدھم اور دھیمی آواز سے کرتا ہے۔ معلومات کے سیلاب نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور انجیل کے بنیادی پیغام سے ہم آسانی سے بھٹک سکتے ہیں۔ پاکلام اور زندہ نبیوں کے خطبات انجیل کے بنیادی اصولوں پر زور دیتے ہیں۔ ہم ان بنیادی اصولوں کی جانب لوٹتے ہیں کیونکہ یہ سچائیوں کی جانب کھلنے والا پھاٹک ہے، یہ خالص تعلیم کے تجربات کی مراج ہے۔ اس کی اہمیت ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ ہم یہ سادہ اور بنیادی اصول خدا اور انسان سے ہم آہنگی سے رہنا بتاتے ہیں، اور ان کی اہمیت ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ یہ خالص تعلیم کے تجربات کی مراج ہے۔ یہ خوشی، اطمینان اور فہم کی جانب لے کر جاتے ہیں جو ہمارے آسمانی باپ نے وعدہ کے مطابق ہمارے لیے رکھے ہیں، اور یہ آسمانی دریچوں کو کھولنے کی بنیاد ہے۔ بھائیو اور بہنوں، ہم روزمرہ کے کاموں کی رفتار کو کم کر کے اپنے حالات بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم ان اہم باتوں پر توجہ دیں۔ اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور اہم باتوں کو دیکھو۔ آئیے ان بنیادی اصولوں پر دھیان دیں اور فانی زندگی میں وہ برکتیں پائیں جن کا وعدہ آسمانی باپ نے ابدی زندگی میں دینے کا کیا ہے۔ یہ اصول ہمیں حکمت اور ترتیب سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قوت سے زیادہ مت دوڑو۔ یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے رہو اور انعام پاؤ۔ بھائیوں اور بہنوں، جان فشانی سے ان چیزوں پر توجہ دو دنیا کے نجات دہندہ کی طرف جو لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے ہم مسیح کی بات کرتے ہیں، مسیح میں خوش ہوتے ہیں، مسیح کی عبادت کرتے ہیں اور مسیح کی نبوت کرتے ہیں، تاکہ جانیں کہ گناہوں کی معافی کے لیے کون سا وسیلہ ہے۔ پچیدگی، ابتری، جدید طرز زندگی کی دوڑ میں یہ راستہ بہت شاندار ہے۔ بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ جب ہم اپنے آسمانی باپ کی طرف لوٹتے ہیں اور اس کی حکمت کی تلاش کرتے ہیں، اور ہم بار بار یہ سیکھتے ہیں اور چار ان بنیادی اصولوں کو سیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا کے ساتھ، ہمارے خاندانوں کے ساتھ اور ہمارے اپنے ساتھ ہمارا رویہ۔ جب ہم اپنی زندگیوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے ہٹ گئے ہیں۔ ہمارے چشم فہم کھولی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ اپنے دلوں کو پاک صاف کر سکیں۔ سب سے پہلے ہمارے تعلقات ہمارے خدا سے انتہائی ضروری ہیں، جو ہمارا روحانی باپ ہے اور ہم اس کے بچے ہیں۔ جب ہم اس کی تلاش کرتے ہیں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں سیکھتے ہیں اور اپنے دلوں کو کھولتے ہیں اور روح القدس کے اثر کو محسوس کرتے ہیں، تو ہماری زندگیاں زیادہ بہتر ہوتی ہیں اور محفوظ ہوتی ہیں۔ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، تسلی پاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم آسمانی باپ کے ابدی منصوبے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے حکموں پر چلتے ہیں. ہم آسمانی باپ کے ساتھ تعلقات کو زیادہ بہتر بناتے ہیں اس کے ساتھ گفتگو کر کے, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے, جیسے کہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. خدا کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ہمیں تنہائی میں وقت چاہیے, ہمیں اپنی ذاتی دعا اور پاک کلام کے مطالعے کے لیے وقت چاہیے اور اپنے آپ کو ٹیمپل ریکمینڈ کے اہل بنائیں, اور یہ بہت ہی مفید خرچ ہوگا جو ہم کریں گے. آئیے اس زبور نویس کے کو سنیے جس نے کہا کہ جانو کہ میں تمہارا خدا ہوں. ہمارے تعلقات ہمارے خاندان کے ساتھ بڑی سے بڑی کامیابی اس ناکامی کو کا متبادل نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنے خاندانی تعلقات مضبوط کرنے چاہیے, کیا جیسے کہ مل کر کھانا کھانا, مل کر شام منانا یا کھیل کھیلنا. خاندانی تعلقات محبت, در حقیقت وقت دینا ہے, ایک دوسرے کو وقت دینا آہنگی کی کنجی ہے. ہم ایک دوسرے سے بات کریں نہ کہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کریں. ہم ایک دوسرے کے اختلافات کی عزت کر سکتے ہیں, ہم قدر کر سکتے ہیں, اور جب ہم آپس میں تعلقات مضبوط بناتے ہیں تو ہم مل کر خدا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناتے ہیں. تیسرا بنیادی رشتہ جو ہے وہ ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے. ہم اپنے تعلقات ایک وقت میں ایک شخص سے بہتر بناتے ہیں. یہ بہت اہم ضرورت ہے ہم دوسروں کی خدمت کریں, اپنا وقت اور اپنا ٹیلنٹ انہیں دیں. بھائیوں اور بہنوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں بیماری میں, تکلیف میں, اور کم از کم ہم انہیں سن ہی سکیں. ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو مشکل میں ہیں, جو مایوس ہیں, جن کے حوصلے پست ہو چکے ہیں, ان کی سنیں. اور چوتھی جو بنیادی اصول ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے اپنے ساتھ, اپنے خود کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں, خود سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں. میں انہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی رفتار کو کم کریں اور اپنے آپ کو جانیں, قدرت کو دیکھیں, خدا کی فطرت کا نظارہ اٹھائیں اور دیکھیں کہ وہ تمہارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں باحثیت, اس طرح جس طرح تمہارا آسمانی باپ تمہیں دیکھتا ہے, کہ وہ دیکھتا ہے تمہیں ایک روحانی بیٹے اور بیٹی کی حیثیت سے. بھائی اور بہنوں, عقل مند بنو, خوشی کے چشمے سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور اس سے سیکھو. قوت, آسمان دوبارہ کھل چکا ہے, یسوع مسیح کی انجیل دوبارہ اس زمین پر ہے, اور اس کی سادہ سچائیاں جو ہیں ہماری خوشی کا بھرپور سرچشمہ ہیں. بھائی اور بہنوں, ہمیں خوشی کے لیے ایک بہت بڑی ہمارے پاس وجہ ہے. زندگی میں بہت سارے دباؤ اور مشکلات آتے ہیں اور جن میں یہ پریشانی اور مصیبت ہے, یہ اچھا موقع ہے کہ وہ سچائی اور نور کی تلاش کریں. قوت مصروف سرگرمی سے نہیں بلکہ سچائی اور نور کے مضبوط بیان سے ملتی ہے. قوت یسوع مسیح کی بنیادی انجیل پر توجہ دینے سے آتی ہے. اپنی توجہ اور کوششوں کو یسوع مسیح کی بحال کردہ انجیل پر مرکوز کریں اور اپنے زندگیوں کو دوبارہ سے ترتیب دیں اور یسوع مسیح کی انجیل کی پیروی کریں اور اس راستے پر چلیں جو مسیح کی شاگردیت کی طرف لے کر جاتا ہے جس میں خوشی ہے، امن ہے، اور میں یسوع مسیح کے نام سے کہتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔
Our dear,
ہمارے پیارے آسمانی باپ، اس پہلے سیشن کے آخر میں جو اس جنرل کانفرنس کا ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں اس روح کو جو ہم نے محسوس کیا، اور خوبصورت موسیقی کے لیے اور الہامی پیغامات کے لیے ہم شکر گزار ہیں اپنے نجات دہندہ اور مخلصی دینے والے کے لیے جس نے ہمارے لیے قربانی دی. اے خداون، نبی کا شکریہ صدر تھامس ایس مانسن کا، اور اس پر تیری برکات چاہتے ہیں اور اس کے مشیروں پر اور 12 رسولوں کی جماعت پر. شکریہ باپ ان مشوروں کا جو ہم نے آج حاصل کیے ہیں، اور ہم تیری برکت چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں تاکہ انہیں عملی زندگی میں اپنا سکیں. مدد کر باپ کہ ہم اپنے بھائیوں کے رکھوالے بن سکیں، اپنے نجات دہندہ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے نبی کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے. ہم نئی ہیکلوں کے لیے شکر گزار ہیں باپ. اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے جائیں، ہم مانگتے ہیں تیری برکات کو کہ وہ روح جو ہم نے محسوس کیا اس دوران ہمارے ساتھ رہے، تاکہ ہم کہہ سکیں اور اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اور کہہ سکیں کہ تیری مرضی میں بجا لاؤں گا اور تیرے الفاظ کو میں قائم رکھوں گا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں. آمین.
This has been the first session of the 180th
کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے آخری ایام کی 180ویں ششماہی جنرل کانفرنس کا پہلا سیشن تھا. مقررین کا انتخاب کلیسیا کی جنرل اتھارٹیز اور جنرل عہدے داران سے کیا گیا تھا. موسیقی مورمن خیمہ اجتماع نے مہیا کی تھی.
This broadcast has been from
عوامی خدمات کے لیے اس نشریات کو بونیویل ڈسٹریبیوشن کی جانب سے پیش کیا گیا. دوبارہ بنانا، ریکارڈنگ کرنا، نقل کرنا یا اس پروگرام کا کوئی اور استعمال تحریری اجازت کے بغیر ممنوع ہے.